لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، میں آپ تمام سامعین کا اور یوم حسین کے حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ اور آئی ایس او پاکستان کے تمام منتظمین کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ یوم حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے برگزار اس عالمی موقع پر اس بندہ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا گیا کہ آپ کے ساتھ اس روز امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جا سکے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا، عاشورہ، اتنی مفصل ابحاث ہیں کہ بعض اوقات ان پر گفتگو کرنا مفصل نشستوں کا تقاضی ہوتا ہے، متقاضی ہوتا ہے. میں آپ کی خدمت میں کربلا کے حوالے سے، عاشورہ اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ایک کوشش کروں گا، ایک مختصر سی گفتگو کسی ایک خاص نقطے پر کنسنٹریٹ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. دیکھیے، دینی نقطہ نظر سے میں نے آیت پیش کی اور آیت کے تناظر میں انشاءاللہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے ہم گفتگو کو عمومیت دیں، اور عمومیت دینے کے بعد ان افراد کو بھی شامل گفتگو کریں کہ جو بالآخر ایک ذہنیت رکھتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کو دین کے نام سے کچھ مشکلات ایجاد ہو جاتے ہیں. خوب، بہرحال ہمیں کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، اور ہم ہر ایک کے نظریات کا احترام کرتے ہیں، اور پھر اس احترام کے بدلے میں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی دینی عقائد اور نظریات کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے. لہذا میں گفتگو کی ابتدا وہاں سے کروں گا کہ جہاں پر علمی، فلسفی، ادبی، حتیٰ سیکولر ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، دنیا میں بعض تاریخی حادثات اور ان کی امپورٹنس پر، ان کی اہمیت کے اوپر بحث ہوتی ہے. یہ جو عنوان جس پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، فلسفے میں، ادب میں، انٹلیکچوئل دنیا میں، اس کے اوپر بہت سارے مباحث ہیں، بہت ساری گفتگو ہے. وہ گفتگو جسے انٹلیکچوئل دنیا میں تاریخی حقیقتوں کو جاننے کے بعد ہیومن ویلیوز کے اوپر جب گفتگو کی جاتی ہے کہ ہیومینٹی اور ہیومن ویلیوز کیا ہیں، انسانیت اور انسانی اقدار کیا ہیں. اس لیے کہ آپ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، دینی غیر دینی کوئی مکتب ہو، انسانیت ایک ایسا کامن پوائنٹ ہے، انسانی اقدار، ہیومن ویلیوز ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے کہ جس پر آ کر تمام کی تمام انسانی تفکر، مکاتب فکر متفق ہو جاتے ہیں. جو مکتب فکر انسان اور انسانی اقدار کی اہمیت کو نہیں جانتا یا نہیں سمجھتا، اس کو حتیٰ انسان ہونے کا حق حاصل نہیں ہے، انسان کہلوانے کا حق حاصل نہیں. لہذا آپ طول تاریخ میں اور موجودہ عصر میں جہاں کہیں پر بھی انسان اور انسانیت اور انسانی اقدار کی بات ہوگی, ہیومن ویلیوز کی بات ہوگی, وہاں پر کوئی نہ کوئی معیار, کوئی نہ کوئی ملاک, کوئی نہ کوئی سٹینڈرڈ قائم ہوگا. اب بالآخر انسان کی ہدایت کے لیے, انسان کی رہنمائی کے لیے ہم کسی نہ کسی پوائنٹ, کسی نہ کسی چیز کو اپنے لیے ایک معیار کے طور پر چوز کریں گے, اور پھر وہ معیار, وہ سٹینڈرڈ جو ہم نے مینٹین کیا, وہ مختلف ڈائمینشنز میں ہیومن لائف کی جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں, ہر ڈائمینشن کے اندر ہم اس سے چاہیں گے کہ اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کریں, اس سے اپنے آپ کو منسلک کریں اور اپنے لیے ہدایت کو حاصل کریں. لہذا ہیومن ویلیوز میں, ہیومینٹی کے اندر, انسانی اقدار کے لیے تاریخ میں کچھ ایسے واقعات, کچھ ایسے حادثات کہ جن کا تعلق اپنے دور کی سب سے زیادہ عالم, سب سے زیادہ فاضل اور سب سے زیادہ ہیومن اقدار, ہیومن ویلیوز اور انسانیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والی شخصیت سے متعلق ہوتی ہے. یہ حادثہ, یہ واقعہ کس سے متعلق ہوتا ہے؟ اپنے زمانے کے اس عالم, اس فاضل, اس شخصیت سے کہ جس نے ہیومینٹی کو نہ صرف سمجھا ہوتا ہے بلکہ ہیومینٹی پر عمل کر کے دکھایا ہوتا ہے, اور پھر اس ہیومینٹی اور ہیومن ویلیوز کی حفاظت کے لیے اس نے اپنی جان کو قربان کیا ہوتا ہے. لہذا فلسفے اور ادب کی دنیا میں اس طرح کے واقعے کو ٹریجڈی کے نام سے جانا جاتا ہے, ٹریجڈی جس کو اردو میں المیہ کہتے ہیں. المیہ ہر طرح کے ٹریجڈی, ہر طرح کے حادثے کو نہیں کہا جاتا, بلکہ ٹریجڈی یا المیہ اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ یہ المیہ, یہ ٹریجڈی, یہ حادثہ, یہ واقعہ ایک ایسی شخصیت سے مربوط ہوگا کہ جو اپنے زمانے کی سب سے زیادہ عالم, فاضل اور انسانی اقدار کو نہ صرف سمجھنے والی بلکہ اس پر عمل کرنے والی شخصیت سے ہو, اور اس نے انسانی اقدار کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی ہو. ان ڈیفینیشنز کو جب ہم جمع کرتے ہیں اور پھر ان کی نظر میں ہم تاریخ میں ٹریجڈیز اور المیوں کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کا انسانی زندگی, حیات اور اس کے مختلف ڈائمینشنز کے اوپر اثر تلاش کرتے ہیں, تو سب سے قدیم جو ہمیں ٹریجڈی ملتی ہے اس کا تعلق سقراط سے ہے. سوکریٹس اپنے زمانے کا عالم, فاضل ترین شخص, انسانی اقدار کو پہلی مرتبہ تعلیم اور تربیت کی شکل میں اپنے شاگردوں تک منتقل کرنے والا اور خود اس کے اوپر عمل پیرا شخص. ٹریجڈی کیا ہے؟ ٹریجڈی یہ ہے کہ یہی سقراط کہ جس کا سب سے اہم ترین جو شعار تھا, جو نعرہ تھا, وہ قانون کی بالادستی تھی, لیکن اپنے ہی زمانے کے لوگوں نے, سقراط کے زمانے کے لوگوں نے قانون کو کھلونا بنایا اور اسی قانون نے سقراط کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کیا. جس وقت سقراط کو زہر کا پیالہ پلایا جا رہا تھا, سقراط کے کچھ حامی لوگ سقراط کے پاس پہنچے زندان میں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو یہاں سے فرار کرنے کا پورا بندوبست کر لیا ہے, ہم آپ کو ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں پر آپ کے چاہنے والے ہوں گے, آپ کے ماننے والے ہوں گے. سقراط نے انہیں کیا جواب دیا؟ سقراط نے انہیں جواب یہ دیا کہ میں بھاگ تو جاؤں گا, زندگی بچا لوں گا, لیکن جو کہہ رہا ہوں پھر اس کو ماننے والا کوئی باقی نہیں رہے. میں نے اپنی پوری زندگی قانون کی بالادستی کی بات کی ہے, آج اگر قانون مجھے سزا دے رہا ہے تو میرا یہ زہر کا پیالہ پی لینا قانون کی بالادستی کی بقا کے لیے ضروری ہے. لہذا سقراط نے زہر کا پیالہ پیا اور آج تک سقراط کا نام تاریخ میں اور سقراط سے ریلیٹڈ ٹریجڈی اور المیہ کا پوری انسانیت کے اوپر اثر باقی ہے, لیکن اس کی جہت صرف قانون کی بالادستی تک محدود ہے. سقراط کے بعد جو دوسری بڑی ٹریجڈی اور المیہ دنیا میں انہی ساری کنڈیشنز کے ساتھ نظر آیا, وہ اپنے دور کی طاغوتی حکومت کے سامنے قیام کرنے والی شخصیت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے ظالم حکومت کے خلاف قیام کیا اور دین کی سربلندی اور انسانیت سے ہمدردی کا جو نعرہ آپ نے بلند کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے ہی ظالم حکومت نے آپ کو، البتہ یہاں پر ہمارے پاس اختلاف موجود ہے کہ اسلام کے مطابق آپ کو زندان میں ڈال دیا گیا اور آپ کو بالآخر اللہ نے حفاظت کے ساتھ اٹھا لیا، لیکن جو دوسرا طبقہ یا خیال ہے یا نظریہ ہے وہ یہ کہ آپ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور پھر آپ دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر چرخ چہلوں پر گئے. لیکن اپنے زمانے کی ظالم حکومت اپنے زمانے کے مظلوموں کے سب سے بڑے حامی کو کس مقام تک لے آئی کہ اس کو اپنے کاندھے پر اپنی صلیب کو کھینچ کر اسے مصلوب کرنے کی کوشش، اپنے طور پر انہوں نے یہ کام کر دیا، اپنے طور پر انہوں نے عیسیٰ کو لٹکا دیا. لہذا ایک ٹریجڈی، ایک المیہ، اس المیہ کے انسانی تاریخ کے اوپر اثرات. اس المیہ کے بعد تاریخ میں جو سب سے بڑی، یعنی تمام گزشتہ المیوں کا مرکز اور پھر آئندہ آنے والی تمام ٹریجڈیز کے لیے مرکز ہدایت بن کر جو ٹریجڈی سامنے آئی، جو المیہ سامنے آیا، وہ کربلا ہے. کربلا کی تاریخی حقیقت، کربلا کے اندر انسانی اقدار کی محافظت کے لیے دی گئی قربانیاں، اور پھر کربلا کی انسانی اقدار اور انسانیت کے اوپر اثرات، ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ کا کسی مکتب سے تعلق ہو یا نہ ہو، اگر آپ کے اندر انسانیت نام کی کوئی شے موجود ہے تو آپ کربلا سے انکار نہیں کر سکتے. یہ کربلا کا اثر ہے. اور کربلا کا ان تمام ٹریجڈیز اور تمام المیوں کے اندر امتیاز یہ ہے کہ کربلا اتنی ہم جہت ہے، کربلا اتنی ڈائمینشنز میں موجود ہے کہ انسان کی، انسانی وجود کی کسی ایک ڈائمینشن کی اگر آپ بات کریں، کربلا ہر ڈائمینشن میں انسان کے لیے رہنما بن کر موجود ہے. لہذا بہت سارے ٹریجڈیز میں، بہت سارے المیوں میں خواتین کا کردار نظر نہیں آتا، کربلا ان کے لیے بہترین نمونہ ہے. بہت ساری ٹریجڈیز میں بچوں کا کردار نظر نہیں آتا، کربلا کے پاس جناب علی اصغر موجود ہیں. بہت ساری ٹریجڈیز کے اندر نوجوانوں کو کردار نظر نہیں آتا، جناب قاسم و جناب علی اکبر کربلا کے پاس موجود ہیں. مرد موجود ہیں، بوڑھے موجود ہیں، عالم موجود ہیں، آزاد موجود ہیں، غلام موجود ہیں، سردار موجود ہیں، مجتہد موجود ہیں، مقلد موجود ہیں. زندگی کے کسی بھی ڈائمنشن کی آپ بات کریں، کربلا اس ڈائمنشن میں آپ کو انسانی اقدار کی ہدایت کرتی ہوئی نظر آئے گی. لہذا کربلا کی ٹریجڈی اور کربلا کے عالمیے کے اندر یہ جو ہمگیر کیفیت ہے، اس نے تمام تاریخ انسانیت میں کربلا کو بے نظیر بنا دیا. کربلا کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ پچھلی تمام قربانیوں کے لیے کربلا باعث افتخار، اور آنے والی تمام ٹریجڈیز کے لیے، تمام المیوں کے لیے کربلا ہدایت کا چراغ. لہذا اب دنیا میں کہیں پر بھی انسانیت کے لیے اور انسانیت کی حفاظت کے لیے، انسانی اقدار کی حفاظت کے لیے بات ہو، تو یہ بات کربلا سے گزرے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. ہم نے اپنی ادبی دنیا میں، انٹلیکچوئل دنیا میں کربلا اور اس کے اثرات کو، یہ میں نے بہت مختصر کر کے گفتگو کیوں کی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں بعض اور تفاصیل کی طرف بھی اشارہ کر سکتا تھا. عین اس کے مقابلے پر، اب میں نے اس چھوٹی سی گفتگو میں صرف یہ ثابت کریا ہے کہ اگر آپ صرف انسانی اقدار، انسانیت، اس مکتب کو اگر آپ پہچانتے ہیں، تو آپ جس سے، چاہے دینی طبقہ ہو آپ کا، چاہے غیر دینی طبقہ ہو، کربلا کے نشان کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. این اس کے مقابلے پر جب ہم قرآن سے مراجعہ کرتے ہیں، تو قرآن ہمیں ذرا سے مختلف انداز سے گفتگو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. قرآن ٹریجڈیز اور المیوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنا قرآن ان افراد کو اہمیت دیتا ہے کہ جنہوں نے پروردگار کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو سمجھتے ہوئے، اللہ کے وجود کے اس بات کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جو تاریخ میں بے نظیر ہونے کے علاوہ، تاریخ میں ہدایت کا مرکز ہونے کے علاوہ، ان کی کیفیت یہ ہے ان قربانیوں کی کہ اگر انسان اپنے آپ کو ان تک پہنچا دے، انسان ان کے بارے میں غور و فکر کرے، تو نہ صرف انسانی اقدار، ہیومن ویلیوز، انسانیت کا مقصد، بلکہ خود انسانی اقدار میں جو انسانی کمال کے عروج کا نقطہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے وجود کے ذریعے سے اپنے خالق کے اس بات کو انسان کے شعور کی منزلوں میں لے کر آتا ہے، وہ مقام۔ پس ٹریجڈی میں، المیہ میں اور قرآن کی ڈسکشن میں جو مین فرق ہے وہ یہ کہ ٹریجڈی اور المیہ صرف انسانی اقدار کے اوپر کنسنٹریٹ کرتا ہے، لیکن قرآن شعائر الہی کے نام سے جن چیزوں کو متعارف کرواتا ہے وہ انسانی اقدار، انسانی ویلیوز سے آگے بڑھ کر انسانی کمال کے نقطۂ عروج تک، اور پھر انسان کے خالق کے وجود کو شعوری منزلوں میں آگے بڑھانے والی ہستیوں تک پہنچانے کا نام ہے۔ میرے خیال سے ڈفرنس بہت واضح ہے۔ شاعر کی قوت حتمن المیوں اور ٹریجڈیز سے زیادہ ہے۔ یہ جو قرآن نے شاعر کہا، اب اپنے اندر یقیناً مفصل بحثیں ہیں اور ان کو سمیٹنا مختصر وقت میں یقیناً دشوار ہوتا ہے، لہذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ شاعر نشانی کو کہتے ہیں، ایک اشارہ کروں گا، آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ شاعر کا ترجمہ قرآن میں اٹھا کر دیکھیں گے تو شاعر کا ترجمہ آپ کو یہ ملے گا، اللہ کی نشانیاں۔ لیکن شاعر عام نشانی کو نہیں کہتے، علامت نشانی کو کہتے ہیں، آیت نشانی کو کہتے ہیں، دلیل نشانی کو کہتے ہیں، شعیرہ جس کی جمع شعائر ہے یہ بھی علامت کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے؟ یقیناً یہ ساری چیزیں مفصل بحث چاہتے ہیں۔ شعائر کے لیے اپنے ذہن میں یہ بات ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا، شعائر جمع ہے شعیرہ کی، اور اس کا جو اصل مادہ ہے وہ شین، عین اور رے۔ محققین فرماتے ہیں الاصل فی ھذہ المادہ ہو الدقہ قدقت الشعر، اس مادے کے اندر شین، عین، رے۔ عربی میں یہ مادہ جہاں کہیں بھی استعمال ہوتا ہے، اصل کس چیز کو ہے؟ باریکی کو، دقت کو، لطافت کو، پریسیژن۔ جتنی جہاں باریکی آتی چلی جائے گی، یہ جو مادہ شین، عین، رے ہے، وہاں پر صدق کرتا ہے۔ لہذا اس مادے سے نکلنے والی جتنی بھی مشتقات ہیں، ان سب میں جس چیز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ باریکی ہے، دقت ہے۔ لہذا شین، عین، رے، اس سے شعرا، شعر بنتا ہے۔ شعر عربی میں بال کو کہتے ہیں، ہیئر، بال۔ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ انسانی عضو میں، انسانی اعضاء میں ظاہری طور پر جو سب سے زیادہ باریک عضو ہے انسان کا، وہ بال ہوتا ہے۔ اسی مادہ سے شعر ہے۔ شعر کو شعر کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا شعر کو شعر اس لیے کہا جاتا ہے، ادبیات میں خیال کی باریکی اور خیال کی دقت جس صنف میں پائی جاتی ہے، اس صنف کو شعر کہا جاتا ہے۔ شعر کے اندر خیال کی جتنی باریکی اور دقت پائی جاتی ہے، ادبی کسی اور صنف میں اتنی باریکی اور دقت نہیں پائی جاتی۔ البتہ اب یہ بھی آپ کے ذہن میں ایک سوال چھوڑتا ہوا چلا جاؤں، کہ شعر میں اتنی باریکی اور دقت کے باوجود قرآن نے گفتگو کے لیے شعر کو استعمال نہیں کیا، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نفی کی ہے، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا. کیوں نہیں سکھایا؟ بحث اپنی جگہ، یقیناً اس کے لیے الگ فرصت درکار ہے. شعر تمام اصناف ادب میں جو صنف سب سے زیادہ باریکی خیال، دقت نظر، پریسیژن کو اپنے اندر رکھتی ہے اسے شعر کہتے ہیں. اسی مادے سے لفظ شعور ہے. کیا ہوتا ہے شعور؟ علم یوصل الیہ بوجہ دقیق دقت الشعر. علم کا وہ حصہ کہ جس تک بال کی باریکی کی طرح سے پہنچا جا سکے. عام علم نہیں، ایسا علم جو آپ کو تمام تر پریسیژن اور پریسائز کنڈیشن میں آپ کے ذہن میں موجود ہو، پرفیکشن کے ساتھ آپ کے ذہن میں موجود ہو، اس علم کو شعور کہا جاتا ہے. ہر چیز شعور نہیں ہے. لہذا جب آپ کوئی سبجیکٹ پڑھنا شروع کرتے ہیں ابتدا میں، تو شروع میں جو نالج آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس سے متعلق معلومات آپ کے ذہن میں آتی ہیں، ان معلومات کو علم کہا جاتا ہے. لیکن جب آپ اسی سبجیکٹ میں ماسٹرز کرنے کے بعد یا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آپ کا پورا تسلط ہو چکا ہوتا ہے اس علم پر، تب کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس علم کا شعور ہے. جب آپ کو علم تمام تر باریکیوں، تمام تر دقت، تمام تر پریسیژن کے ساتھ آپ کے علم میں آ جاتا ہے، تب اسے کہا جاتا ہے شعور. شعیرہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ شعیرہ اس علامت کو کہتے ہیں کہ ما یدرکو بدقت واللطف حول عظمتہ وسلطانہ، وہ شے جس کو در کیا جا سکے لطافت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ، کسی شے کی عظمت اور سلطنت کے ساتھ. پس شعیرہ کیا ہے؟ جس کی جمع شعائر ہے. شعائر ایک ایسی شے ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں، جب ہم نے نسبت دی اس کو اللہ سے، شعائر ایسی نشانی کو کہتے ہیں کہ جس چیز کی یہ نشانی یا جس چیز کی یہ علامت ہوگی، اس شے کے اس بات کو ہمارے ذہنوں میں علم کے مرحلوں سے نکال کر شعور کے منزلوں تک لے کر جائے گی. اور جب شعور کے منزلوں میں لے کر جائے گی تو یقیناً تمام تر دقت، تمام تر باریکی، تمام تر پریسیژن کے ساتھ. اب جب ہم کہتے ہیں شعائر الہی تو کیا مراد ہوگی؟ پروردگار کے وجود کا اثبات، اس کے ہونے کا یقین میرے ذہن میں علم کے مرحلوں سے نکلے اور کہاں پہنچے؟ شعور کی منزلوں میں داخل ہو. ساتھ ساتھ پروردگار کی عظمت، پروردگار کی سلطنت، قدرت، یہ میری سمجھ میں آنی چاہیے. لہذا علمیہ میں اور شعائر کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. اب کیسے واضح ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا سفر طے کرنا پڑے گا کہ جو میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو میں اس منزل تک آپ کو پہنچاؤں. کچھ گفتگو ایسی ہے درمیان میں کہ جس کو سوچنے، جس پر غور کرنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. جب میں نے شاعر کی یہ تعریف دیکھی، شاعر کے بارے میں یہ گفتگو کی، یقیناً پھر میں مجبور ہوا کہ میں قرآن سے یہ سوال کروں کہ پروردگار تو اپنے کوئی ایسے شاعر تعریف تو کرا تاکہ ہمیں پتا تو لگے، ایگزامپلیفائی کر شاعر کو ہمارے لیے. تعریف تو سمجھ میں آ گئی، ایگزامپلیفائی کر تاکہ مجھے سمجھ میں آ سکے کہ شاعر کی کیفیت کیا ہے. تو قرآن نے آواز دی، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ ہمارے شاعر میں سے. امیزنگ، بڑی عجیب سی بات لگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے صفا اور مروہ کو جا کر دیکھا تو مجھے صفا اور مروہ میں دیکھنے کے بعد کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو میرے اندر پروردگار کی عظمت کو، پروردگار کی قدرت کو علم کے مرحلوں سے نکال کر شعور کی منزلوں تک لے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دو چھوٹی چھوٹی سی عام سی پہاڑیاں، صفا و مروہ کیا ہے؟ دو چھوٹی سی پہاڑیاں. آپ مکہ میں گھومیں گے پھریں گے، آپ کو صفا و مروہ جیسی سینکڑوں پہاڑیاں مل جائیں گی. صرف ان کے نام نہیں ہیں، ان دونوں کے نام ہیں. تو کیا کمال ہے صفا مروہ؟ صفا مروہ پہنچنے کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ بھائی اس کا احترام کرو. میں کہا جی احترام کیسے کروں؟ کہا صفا سے چکر لگانا شروع کرو, دوڑ لگانا شروع کرو, مروہ پر آؤ, پھر واپس جاؤ اور اس طرح سے 7 چکر لگاؤ. میں نے کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ امیزنگ, یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات. احترام کا میں نے پہلی مرتبہ کوئی طریقہ ایسا دیکھا ہے کہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں بھاگ کر بھی احترام ہو سکتا ہے. عجیب ہے نا, شاعر کی منزل پر ایک طرف المیہ ایک طرف ٹریجڈی, اس کے اثرات اس کے انسانی زندگی کے اوپر نقش, یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں. ہم اس کے مقابلے پر ایک پاورفل چیز لے کر آئے شاعر کے نام سے. جب تک ڈیفینیشن کر رہے تھے تب تک تو بہت اچھا لگ رہا تھا, لیکن جب قرآن نے تعریف کی ایگزامپلیفائی کیا تو کہا یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں یہ ہمارے شاعر. وَمَن يُعَظِّم شَاعِرَ اللَّهِ, جس نے تعظیم کی, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, دلوں کا تقویٰ ہے. پروردگار ان دو کے درمیان میں بھاگنے سے میرے دل میں تقویٰ, اگر ان کے درمیان بھاگنے سے دل میں تقویٰ ہو جاتا ہے پیدا تو پھر 7 چکر کیوں, میں 70 لگا لیتا ہوں, 700 لگا لیتا ہوں. کہا نہیں 7, کہا اگر کمی مد نظر ہے تو 3-4 پہ معاف کر دے, 3-4 لگا لیتے. کہا نہیں 7. مجبور کرتا ہے صفا و مروہ مجھے سوچنے پر, مجبور کرتا ہے صفا و مروہ کہ میں معلوم کروں کہ اس کے درمیان میں ہوا کیا تھا, یہ بھاگ دوڑ کیا ہے. شاعر کی قوت یہاں سے شروع ہوتی. شاعر ہر اس علامت کو کہتے ہیں جو انسان میں فکر کے مرحلے کو, تعقل کے مرحلے کو, تدبر اور فکر کے مرحلے کو ایکٹیویٹ کرے. لہذا شاعر کی منزل میں کوئی ایسی شے داخل نہیں ہو سکتی جو انسان کو تدبر, تفکر, تعقل, اس کی عقل کو ایکٹیویٹ نہ کرے. ایسی چیز شاعر میں نہیں آ سکتی. خوب میں نے ایکٹیویٹ کیا, میں نے پوچھا تو مجھے پتا لگا کہ یہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا. واقعہ کیا ہے آپ نے سنا ہوا ہے, میں صرف تیزی کے ساتھ اب گزروں گا, کچھ اہم چیزیں آپ کو بتا دیں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا اپنے بیوی اور بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر آؤ. کیسی وادی میں چھوڑ کر آؤ؟ قرآن نے اس کی تعریف کی, کہا فی وادی غیر ذی ذرعین, ایسی وادی میں چھوڑ کر آؤ. کیسی وادی؟ نہیں کہا غیر ذرعین. غیر ذرعین اس لینڈ کو کہتے ہیں کہ جو کلٹیویٹڈ نہ ہو, لیکن کلٹیویشن کا امکان وہاں پایا جاتا ہے. وہاں کوئی کھیتی نہ لگی ہوئی ہو لیکن کھیت لگانے کا امکان پایا جاتا ہے. قرآن نے لفظ غیر زرعین نہیں استعمال کیا, کہا غیر زی زرعین. فرق کیا ہے زی زرعین؟ غیر زی زرعین ایسی لینڈ کو کہتے ہیں کہ جو کلٹیویٹ ہو ہی نہیں سکتی, ایسی زمین جس پر زراعت کا امکان ہی نہیں ہے, چٹیل پہاڑ, خشک پہاڑ, کوئی نہ اس میں دانا, نہ کوئی آب, نہ کوئی درخت, نہ کوئی سایہ. اس مقام پر جا کر حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیا. اب میں دنیا کی تمام عقلوں سے سوال کرتا ہوں, تمام مکاتب سے سوال کرتا ہوں. اتفاق کی بات یہ کہ یہ واقعہ بھی جس طرح سے المیہ اور ٹریجڈیز, یہ واقعے دنیا میں ثبت ہیں, تاریخ میں موجود ہیں, ان کا نقش موجود ہے, ان کا اثر موجود ہے. یہ واقعہ بھی دنیا کی تمام مکاتب فکر میں موجود. حضرت ابراہیم کی یہ قربانی, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے مسلمان ہو, سب کے پاس ریکارڈڈ ہے. واقعے میں کوئی اشکال نہیں ہے, واقعہ ہوا ہے. اب میں سوال یہ کرتا ہوں دنیا کی تمام عقل مندوں سے کہ تمہیں کیا لگتا ہے حضرت ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ شاید دنیا کے سارے عقل مند مل کے یہ کہیں گے کہ ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو موت کے منہ میں ڈالنے جا رہے ہیں. ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو ہلاکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ ایسی وادی میں چھوڑ کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر نہ پانی ہے نہ دانا. کتنے عرصے سروائیو کر سکتے ہیں؟ 3 دن 4 دن بغیر آب و دانے کے کتنے دن سروائیو کریں گے؟ ہفتہ. کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہلاکت کی طرف. واقعات چونکہ آپ کے ذہن میں, اس لیے میں تھوڑا سا جمپ کروں گا. اینڈ کیا نکلا؟ اینڈ میں خدا کی قدرت اور عظمت کی ایک ایسی کیفیت سامنے آئی کہ جس نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ دیکھو جہاں پر عقل انسانی محدود ہو جاتی ہے, عقل انسانی کا سفر تمام ہوتا ہے، شریعت کا سفر وہاں سے آغاز کرتا ہے۔ لہذا شریعت کو اپنی عقول کے ذریعے سے، دین کو اور خدا کے معاملات کو اپنی عقل کے ذریعے سے سالو کرنے کی کوشش مت کرو۔ شعائر میں اور المیہ میں جو سب سے زیادہ بڑا ڈفرنس ہے وہ یہی سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ المیہ انسانی فکر، انسانی عقل اس تک محدود رہ جاتا ہے، شعائر انسانی عقل جہاں ختم ہوتی ہے اس سے آگے کا سفر انسان کو شروع کرواتا ہے۔ لہذا شعائر کی قوت مضبوط ہے۔ کیا ہوا؟ واقعات آپ کے ذہن میں موجود ہیں، اس لیے تھوڑی سی تیزی کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنی بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑا، بچہ تو بہت چھوٹا تھا، کیا تاریخ میں آپ کے پاس، کسی کے پاس کوئی ایسا ریکارڈڈ تاریخ موجود ہے کہ جہاں پر کسی نے یہ بیان کیا ہو کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابراہیم سے شکایت کی ہو، حضرت ابراہیم سے کہا ہو کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، ہمیں موت کے حوالے کر کے جا رہے ہو، ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کی اطاعت میں بعض لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ اگر اپنی عقل کام نہ بھی کر رہی ہو، نبی کے حکم کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ اب یہ بات حضرت ہاجرہ کو سمجھ میں آ گئی کہ مجھے جس کنڈیشن میں رکھا جا رہا ہے یہ مسئلہ الہیہ۔ لیکن اب میں آپ سب سے ایک سوال کروں گا کہ یہ جو حضرت ہاجرہ کو کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے جس میں رکھا ہے، کیا دنیا میں آپ اس سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن، ورسٹ حالات، بدترین حالات، اس کنڈیشن سے زیادہ کوئی دنیا میں ہے ایسا جو سوچ سکتا ہو؟ ہے کوئی بندہ کہ جو یہ کہے کہ میں اس سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن تصور کر سکتا ہوں جس میں ایک ماں خاتون صنف نازک ہے، خاتون کو اس کے بچے کے ساتھ کہ جس سے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جائے کہ جہاں پر نہ آب ہو نہ دانا، کہ جب اس کا بچہ پیاس کی شدت سے گریہ کرے تو آسمان بھی بالکل خالی اور زمین بھی بالکل چٹیل، اور اس آسمان اور زمین کے درمیان میں یہ بیٹھی ہوئی عورت اپنے بیٹے کی اشک، اپنے بیٹے کی صدا، اپنے بیٹے کی گریہ کو سنے گی، لیکن چاروں طرف اس کے لیے مدد کا کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ ہے آپ کے پاس کوئی اس سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن؟ جب کبھی آپ کے ذہن میں اس سے کوئی ورسٹ کنڈیشن آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ بٹ آئی بلیو کہ ہم جتنا مرضی سوچ لیں، حضرت ہاجرہ سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے جناب ہاجرہ کو ورسٹ ترین کنڈیشن میں مبتلا کیا، اور پھر تا قیام قیامت اللہ نے درس کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر آنے والے الہی رستے پر چلنے والے شخص کے لیے جناب ہاجرہ پیغام دے رہی ہیں، اور پیغام دے کر یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو، ہم سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اب جب ورسٹ کنڈیشن نہیں ہے اس سے زیادہ، اور اتنی بری اور بدترین حالت میں جناب ہاجرہ موجود ہیں، تو اب حضرت ہاجرہ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے تھا حضرت ہاجرہ کو؟ اللہ کا نبی چھوڑ کر گیا ہے، آپ کی معرفت کا لیول یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میں اللہ کی مرضی سے یہاں آئی، مجھے اگر کوئی اللہ کا نبی چھوڑ کر جاتا کہیں اور تھوڑی دیر تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو میں تو نماز پڑھنے، اگر نماز کی توفیق ہو جاتی تو نماز پڑھتا، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کہتا تو نہیں پھنسایا ہے، تو ہی بچائے گا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تو نے مجھے زبردستی یہاں پہنچا دیا، اب بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا انتظام کر، اور تھوڑی سی اگر دیر زیادہ ہو جاتی تو پھر میں اللہ سے لڑائی شروع کر دیتا، کہتا بھائی مجھے کہاں پھنسا دیا، پوری دنیا میں میں اکیلا آدمی ملا تھا تجھے، اور کوئی نہیں ملا تھا، جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ تو میرے نام لکھ دیتا ہے، باقی مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، حضرت ہاجرہ کو شکایت کی گنجائش ہے، وہ کہہ سکتے نہیں کہ بھائی وہ سارا بھی تو تھی، اس کے ہاں تو بچہ بھی نہیں ہوا، کسی کو پھنسانا تھا تو اس کو پھنساتے، میرے ساتھ چھوٹا سا بچہ، میرے اوپر رحم کھا لیتے، میرے بچے پہ رحم کھا لیتے۔ لیکن جناب ہاجرہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو ویسی دعا مانگ لیتی، صاحب معرفت خاتون ہے، دعا مانگ کر کہتی پروردگار بلاخر تو نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس آزمائش سے تو ہی مجھے نجات دلا دے۔ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ایسا نہیں ہے جہاں پہ جناب ہاجرہ نے حتی دعا بھی مانگی۔ عجیب واقعہ ہے، جناب ہاجرہ نے کوئی دعا نہیں مانگی، جناب حاجرہ نے دعا نہیں مانگی، لیکن جناب حاجرہ نے جو کام کرنا شروع کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا کرنا شروع کیا؟ جناب حاجرہ نے صرف یہ دیکھا کہ اس کنڈیشن میں جس میں اللہ نے مجھے مبتلا کر دیا ہے، ان سرکمٹانسز کے اندر جن کے اندر میں اب آ گئی ہوں، میرا الہی وظیفہ کیا بنتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دا کوسچن وچ وی کین فاؤنڈ ان ایوری مائنڈ، کوئی ذہن کوئی عقل اس سوال سے خالی نہیں ہوگی کہ میرا الہی وظیفہ کیا بنتا ہے۔ حضرت حاجرہ کے واقعے کی جو سب سے بڑی قوت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حاجرہ کا واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ایون ان دا ورسٹ کنڈیشن آپ الہی وظیفے سے خالی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یار ابھی مشکل ٹائم چل رہا ہے، ذرا یہ مشکل نکل جائے پھر اس کا سوچیں گے، مشکل ٹائم نہ میری مرضی سے آئے گا نہ میری مرضی سے جائے گا۔ دین کہتا ہے جس کنڈیشن میں بھی ہو اس کنڈیشن سے فائٹ کرو، نو پرابلم، لیکن عین اس کنڈیشن کے اندر اپنے الہی وظیفے کو تلاش کرو۔ جناب حاجرہ نے الہی وظیفے کو تلاش کرنے کے لیے کیا کیا؟ ہر قدم میں جناب حاجرہ کے واقعے میں ہمارے پاس ہدایت موجود ہے۔ جناب حاجرہ نے کیا کیا؟ جناب حاجرہ کو کنواں کھودنا چاہیے تھا آپ کے خیال سے؟ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب حاجرہ کو کنواں کھودنا چاہیے تھا؟ کوئی ہے بندہ ایسا؟ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دیں کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ حضرت حاجرہ کو کنواں کھودنا چاہیے، ایک بھی بندہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ کنواں کھودنا، اگر حضرت ابراہیم کوئی ٹولز جناب حاجرہ کو دے بھی جاتے تو پتھریلی زمین میں کنواں کھودنا ایک خاتون کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ لہذا حضرت حاجرہ نے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ کنواں کھودیں، کہیں سے کوئی پتھر نوکیلا تلاش کریں، زمین میں کوئی کھڈا کرنے کی کوشش کریں، نہیں کیا۔ کیوں؟ شی نوز کہ جیسے ہی انسان کی وسعت کا لیول ختم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے تکلیف کا لیول ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی صلاحیتوں سے، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی ڈیوٹی نہیں دیتا۔ کوئی وظیفہ الہی آپ کا ایسا نہیں ہے جو آپ کی قدرت، آپ کی طاقت، آپ کی وسعت سے زیادہ ہو۔ جو بھی الہی وظیفہ ہوگا وہ ہماری قدرت، ہماری طاقت کے اندر ہوگا، ناٹ بیونڈ آور پاور، ہماری طاقت سے زیادہ نہیں۔ دوسرا مرحلہ، اب کیا کرے؟ حضرت حاجرہ کنواں نہیں کھود سکتی، تو دوسرا لیول ہے کہ پانی کو تلاش کریں۔ پانی کو تلاش کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرت اسماعیل کو گود میں اٹھائیں اور پانی تلاش کرنا شروع کر دیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے کو اٹھا کر پھریں گی، پہلے خود ایگزاسٹ ہو جائیں گی، اور ایگزاسٹ ہو کر پہلے خود انتقال ہو جائے گا اور پھر بچے کا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم گئے ہیں، یہی وعدہ گاہ بھی ہے، دوبارہ حضرت ابراہیم نے آپ سے یہیں پر آ کر ملنا ہے۔ اور آپ اگر اس علاقے میں نکل جاتی ہیں پانی تلاش کرنے دور تک، تو عین ممکن ہے کہ آپ وہ راستہ بھول جائیں، لہذا آپ نے اس پوائنٹ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لہذا دو کنڈیشن یہ سمجھا رہی ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو ایگزاسٹ کر دے، ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے راستے سے گمراہ کر دے، آپ کے وظیفہ الہی میں شامل نہیں ہے۔ پھر کیا کیا حضرت حاجرہ نے؟ حضرت حاجرہ نے اپنے بچے کو راستے میں درمیان میں لٹا دیا، اور آپ گئیں صفا پر، چاروں طرف آپ نے دیکھا، پھر واپس آئیں مروہ پر گئیں، پھر چاروں طرف دیکھا۔ صفا سے آگے کیوں نہیں گئیں؟ مروہ سے آگے کیوں نہیں گئیں؟ کیوں نہیں گئیں؟ اس لیے کہ اگر آپ صفا سے آگے نکلتی، آپ کی آنکھوں سے آپ کا بچہ اجھل ہو جاتا۔ مروہ سے آگے جاتی بچہ نظر نہیں آتا، جب بچہ نظر نہیں آتا کیا ہوتا؟ الہی وظیفے سے ذہن بٹ جاتا، دماغ بچے کی طرف ہوتا، لہذا پوری کنسنٹریشن کے ساتھ الہی وظیفہ انجام نہیں دے سکتے۔ تیسرا درس حضرت حاجرہ نے ہمیں دیا، اپنے الہی وظیفے کی لمٹس وہاں تک رکھو جہاں پر تمہاری پریشانیاں، تمہاری مشکلات، گراؤنڈ ریالٹیز، وہ تمہارے ذہن کو منتشر نہ کریں، وہاں تک اپنے آپ کو رکھو۔ لہذا جب ان تینوں سٹیپس کو آپ پورا کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بہت معمولی سی چیز بہت کوئی چھوٹا سا کام آپ سمجھیں کہ یہ میرا الہی وظیفہ ہے. صرف یہ یاد رکھیے گا کہ جو چیز آپ الہی وظیفے کے طور پر متعین کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کا خلوص باقی رہنا چاہیے. خلوص اگر نکل گیا تو پھر آپ بھٹک جائیں گے. پورے تر خلوص کے ساتھ بینی و بین اللہ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان میں بیٹھ کر طے کیجئے گا کہ خدا نے مجھے صلاحیت کتنی دی ہے, خدا نے مجھے قدرت کتنی دی ہے, خدا نے مجھے کن مشکلات کن پرابلمز کے درمیان کن سرکمٹانسز کے اندر رکھا ہے اور میں کتنے رینج کے اندر یہ کام کر سکتا ہوں. جب یہ ساری چیزیں آپ نے مخلصاً اللہ طے کر لی ایک نہ ایک وظیفہ آپ کے سامنے آ جائے گا. حضرت ہاجرہ کے سامنے کیا وظیفہ آیا کہ شی ہیو ٹو لک, ان کو دیکھنا ہے پانی کس باؤنڈریز کے درمیان میں, صفا اور مروہ کے درمیان میں. نہ صفا سے آگے جا سکتی ہیں نہ مروہ سے آگے جا سکتی ہیں. لہذا آپ کی پانی کی سرچ کی جو ڈائمینشن وظیفہ الہی کی طے کیا ہوئی ہے صفا اور مروہ کے درمیان. ناؤ دا کوسچن از کہ آپ نے کیوں پانچ چکر لگا, سات چکر لگائے, چھ چکر کیوں نہیں لگائے, سات کیوں لگائے, آٹھ کیوں نہیں لگائے. لاسٹ بالکل آخری مرحلہ وہ یہ کہ جناب ہاجرہ کی طرف سے شاید جواب یہ آئے کہ میں نے چھ چکر اس لیے نہیں لگائے کیونکہ سات کی میرے اندر قوت موجود تھی, آٹھ میں نے اس لیے نہیں لگائے کہ آٹھویں چکر کی میرے اندر طاقت نہیں تھی. تو آخری نتیجہ کیا نکلا, جب آپ یہ تینوں مراحل مخلصاً اللہ طے کر لیں گے تو آپ کے سامنے جو بھی کام آئے, چاہے آپ کو وہ کام بہت ہی حقیر سا لگ رہا ہو, چاہے وہ آپ کو کام بہت ہی چھوٹا لگ رہا ہو, چاہے وہ کام آپ کو فضول سا لگ رہا ہو, لیکن اگر الہی وظیفے کے سامنے, دیکھیے اب دو پہاڑوں کے درمیان میں بیٹھ بھاگنا, اگر میں بھی کسی سے بھی سوال کروں گا وہ کہیں گے کہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے, مدرسہ بنانا یا کوئی ہسپتال بنانا یا کوئی علمی دنیا میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا یا کوئی تحریک چلانا, اس تحریک کا رہنما ہونا وغیرہ وغیرہ, یہ کام کہاں اور دو پہاڑوں کے درمیان میں بھاگنا کہاں. ایسا ہی ہے نا, دو پہاڑوں کے درمیان بھاگنا. اگر آپ کا وظیفہ الہی حقیقتاً آپ پہنچے تمام تر خلوص کے ساتھ اور آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا دو پہاڑوں کے درمیان میں بھاگنا ہی وظیفہ الہی ہے, تو آخری سٹیپ جناب ہاجرہ نے یہ بتایا کہ جب تم اپنے وظیفہ الہی کو متعین کر لو تو اپنے تمام تر خلوص اور قدرت کے ساتھ جتنی طاقت ہے اس وظیفہ الہی کے انجام پر لگا دو. اپنی طاقت سے کم بھی نہ ہو, تمہاری طاقت سے زیادہ بھی نہ ہو, جتنی طاقت ہے لگا دو. جیسے ہی تمہاری طاقت کی لمٹ پہنچے گی اس وظیفہ الہی کو انجام دینے میں تو پھر خدا کی طرف سے عطا دیکھنا. لہذا ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ اس بی بی نے اپنے تمام تر خلوص کے ساتھ جس وظیفہ الہی کو متعین کرنے کے بعد اپنی تمام تر طاقت سے اس کو انجام دیا تو پھر قدرت نے پلٹ کر انجام دیا. کہا تم نے ہمارے لیے یہ ساری مشکلات برداشت کرنے کے آمادگی ظاہر کی, تم اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ صحرا میں آ گئیں, صحرا میں آنے کے بعد تم نے دعا نہیں کی بلکہ اپنا وظیفہ الہی تلاش کیا, اور وظیفہ الہی تلاش کرنے کے بعد اسے تمام تر خلوص کے ساتھ تمام تر قدرت کے ساتھ انجام دیا, تو اب اپنے پروردگار کی قدرت کو ملاحظہ کرنا. جب تم ہمارے لیے اس مقام پر پہنچی ہو تو ہم تمہارے لیے سخت پتھر کی سینے سے نرم ایڑیوں کے رگڑنے سے ایسا چشمہ جاری کر کے دیں گے جو تا قیام قیامت جاری رہے گا. حضرت ہاجرہ نے ہمیں کچھ چیزیں سمجھائیں اور خدا نے کیا کیا کہ اس بی بی کی یاد میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑنے کو اپنے شعائر میں شامل کر لیا. اللہ نے اس کو اپنے حج کے مناسک کا ایک واجب حصہ بنا لیا. حاجی جب بھی جائے گا صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑے گا, اور دوڑنے کے بعد اگر اس کو حضرت ہاجرہ کی قربانی کی یہ جہد سمجھ میں نہ آئے اس نے شاعر کا احترام نہیں کیا, اس نے پھر پروردگار کی طرف سفر کرنے کو آغاز نہیں کیا. لیکن اللہ نے جو قانون یہاں پر دیا وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی تاریخ میں ہمارے لیے کوئی اتنے خلوص کے ساتھ قربانی دے گا ہم اس سے متعلق مقامات کو اپنے شاعر میں شامل کر لیں گے, اور پھر لوگوں سے یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے شاعر ہیں, تاکہ لوگ اس فکر کے ساتھ آئیں کہ شاعر کا کام ہے عقل کو متحرک کرنا. اپنے آپ کو ان شاعر کے ساتھ ایسے جوڑو کہ وہ تمہارے اندر مقصدیت کو ایجاد کریں, وہ تمہاری فکر کو اس فکر تک لے کر جائیں جو اس شاعر کی منزل پر انجام دینے والے افراد نے کام کر کے دکھایا ہے. لہذا اب تاریخ میں صفا و مروہ کے بعد قانون بن گیا کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ کے حضور میں ایسے قربانی دی جائے گی وہ مکان اللہ کے شاعر میں سے بن جائے گا. پھر تاریخ کے صفوں نے پلٹا کھایا اور وہ زمانہ آیا کہ اپنے زمانے کا ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو لے کر ایک سفر کی طرف نکل رہا تھا. اس زمانے کے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اے ابراہیم وقت تم اپنے بیوی بچوں کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہو. لیکن ابراہیم زمان جانتا تھا کہ اللہ کی مصلحت کیا ہے. اس کے ساتھ جو ہاجرائیں تھیں وہ جانتی تھیں, اس کے ساتھ جو اسماعیل تھے وہ جانتے تھے, اور انہوں نے اللہ کی مرضی پر اپنے سر کو خم کیا. اب کی بار قربانی صفا و مروہ میں نہیں ہوگی, اب کی بار قربانی کا میدان سجے گا کربلا میں. اب کی بار جو ہاجرائیں اور اسماعیل آئیں گی ان کی قربانی کو صرف پانی کے ابلنے پر ختم نہیں کیا جائے گا. یہ وہ اسماعیل ہیں جن کے حلق سے خون کا چشمہ جاری کیا جائے گا. اب کی بار ابراہیم کو بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا امتحان نہیں ہوگا دینا ہوگا, بلکہ اپنے فخر اسماعیل بیٹوں اور بھتیجوں کے لاشیں اٹھانے کا امتحان دینا ہوگا. لہذا اللہ نے اس امتحان کو وہاں ختم کر کے کہا کہ ہم نے اس کو تبدیل کر دیا ذبح عظیم کے ساتھ. تاریخ اس ذبح عظیم کو تلاش کر رہی تھی, کربلا نے اس ذبح عظیم کی حقیقی شکل اور صورت کو سامنے پیش کیا. لہذا عزیزان من, المیہ اور ٹریجڈی کا اپنا نقش ہے, لیکن شعائر کا حق یہ ہے کہ جب بھی انسان اپنے آپ کو شعائر الہی سے متصل کرے تو صرف ان کا احترام ان کو چومنے میں نہیں ہے, ان کا احترام ان کے درمیان میں صحیح کرنا نہیں ہے, ان کی زیارت کرنا نہیں ہے, ان کا اصل امتحان ان کا احترام یہ ہے کہ جب انسان شعائر کی منزل میں داخل ہو, شعائر کو شعائر الہی کی عنوان سے پہچانے, تو وہاں بیٹھ کر اپنے لیے مقصد الہی کو تلاش کرنا شروع کرے. لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. اس لیے کہ جناب اسماعیل کی قربانی کا جو ورسٹ لیول آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا, اس نے جب شدت اختیار کی تو کربلا سامنے آئی. اس لیے کہ یہ جو ورسٹ حالات تھے یہ اللہ کی طرف سے پیدا کیے ہوئے تھے. جو کربلا کے ابراہیم و اسماعیل کے اوپر حالات آئے ہیں وہ زمانے کے طاغوت نے پیش کیے تھے. لہذا دین ہمیں المیہ کے مقابلے پہ شعائر کے احترام کا درس دیتا ہے, اور اس لیے دیتا ہے کہ اگر شعائر کو شعائر کی منزل سمجھ کر انسان اپنے آپ کو اس سے متصل کرے تو ناممکن ہے کہ یہ شعائر ہمیں اللہ تک نہ پہنچائیں, ناممکن ہے یہ ہمیں اللہ کی قدرت تک نہ پہنچائیں, ناممکن ہے کہ یہ اللہ کے اس بات کو, اللہ کے وجود کے اس بات کو انسان کے شعور کی منزلوں میں نہ لے کر جائے. لہذا عزیزان من, آج ضرورت ہے کربلا کی داستان پڑھنے کی نہیں, کربلا کے واقعات کو دہرانے کی نہیں, آج ضرورت ہے ان شعائر الہی سے وہ درس لینے کی جو جناب ہاجرہ نے اور جناب ہاجرہ کربلا نے ہمیں دیا ہے. کربلا کی جو منا کی ہاجرہ تھی اس کا امتحان پانی کے چشمے کے ساتھ ختم ہو گیا, کربلا کی ہاجرہ کی قربانی خون کے چشموں کے ابلنے کے بعد شروع ہوا. اور پھر اس نے کوفہ اور بازار, کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں جا کر اپنے زمانے کے طاغوت کو شکست دے کر یہ بتلایا کہ جو لوگ الہی راستے پر اللہ کے لیے نکلتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کے سر کو جھکا نہیں سکتی اور ان کی قربانی ابدی ہو جاتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.